لیکن اس کے باوجود وہ جادو یا غیر اللہ کی عبادت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، میں بتا دوں جو سب سے برے لوگ ہیں انجام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور جس پر اللہ نے غصہ کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن کو اللہ نے مسخ کر کے بندر اور خنزیر سور بنا دیا، انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ اس ضمن میں حدیث کا بھی ذکر تھا، لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القدۃ بالقدۃ، اپنے سے پہلے لوگوں کی تقلید کرو گے پورے طور پر برابری کر کے، جس طرح تیر کے دونوں پر برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم سے پہلے کے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور کون ہے، یعنی وہی ہیں۔ اب آپ سوچیں، لتتبعن سنن من کان قبلکم، یہود و نصارہ کی اتباع میں کیا امت محمد پیچھے ہے؟ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے قبروں کی عبادت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کو خود اللہ بنا دیا، اور صالحین کے قبروں کی، صالحین کے بارے میں غلو کیا، ہماری امت نے بھی غلو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ ان کو اللہ کی صفات دے دی، دینے، ضرورت پوری کرنے، دینے اور لینے کا مالک بنا دیا۔ تو یقیناً یہ پرانی قوموں کو، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، اس پر غور کیجئے ذرا سا، جن پر اللہ کی ان کے فعل کی وجہ سے لعنت ہوئی، پیار رسول نے فرمایا تم لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو وہ کام کر گزریں گے۔ اسی طرح انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجد بنایا، اس کو سجدہ گاہ بنایا یا خود اس پر مسجد بنایا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ انبیاء کے اور صالحین کے قبروں پر مسجد بنا کر کے اور پھر اس سے تبرک لیتے ہیں، فلاں بزرگ کے نام پر یہ مسجد بنا کر کے ان کے قبر کے پاس تبرک لیتے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا، ید اللہ فوق غلت ایدیہم، کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، بندھا ہوا ہے، نقص سے اللہ کو موصوف کیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے اوصاف اور صفات ثابت کیے ہیں ان کا انکار کیا۔ ایک قوم تو مسلمانوں میں ایسی نکلی کہ کہتے ہیں اللہ لیس فی العالم ولا خارج، لیس خارج العالم ولا داخل العالم، اللہ نہ عالم کے درمیان ہے نہ اس سے باہر ہے، اور اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، اس طرح کی ایسی سلبی صفات سے موصوف کر کے اللہ کے وجود کو بھی کل عدم کر دیا، جس طرح یہودیوں نے بھی اس طرح کے نقص اللہ کے صفات میں نکالے۔ یہ لتتبعن سنن من کان قبلکم کا ایک مظہر ہے، دیکھیے، تحریف کتاب اللہ، یہودی کانوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یقیناً مسلمانوں میں بھی تحریف ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے واضح طور پر عربوں کو مخاطب کر کے کہا، الرحمن العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، تمام عرب کے لوگ اس کو سمجھیں، مستوی کا معنی مستوی، کسی چیز کے اوپر بیٹھنا یا عالی ہونا، جو کچھ ترجمہ کر لیجئے، کسی کے ہاں شبہ نہیں ہوا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا۔ لیکن ہماری قوم نے اللہ کی اس صفت کی بھی تحریف کر کے کہا، نہیں، مستوی کے معنی مستوی نہیں، مستولی ہے، اللہ غالب ہوا۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے قدرت، تو یہ تحریف جس طرح یہودیوں نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے صحابہ کرام نے اس کا معنی وہی سمجھا کلام پاک میں جس لفظ کے ساتھ آیا ہوا ہے، عربی الفاظ ہیں، عرب لوگوں نے شبہ نہیں ظاہر کیا، استوا استوا ید ید للہ انت فإنک بعیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، سب کا اثبات کیا، اللہ غضب کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ وغضب اللہ علیہم کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے دل میں خون کھولتا ہے، یہ سب معنی جو ہیں ان کی تحریف کر کے لوگوں نے ایک معنی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے بدلہ لینا اور کچھ اس طرح کا، کیوں غضب کہتے ہیں، غصہ ہونا یہ بھی صفت کمال ہے، اور لوگوں نے کہا نہیں صفت نقص ہے، اگر صفت کمال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس صفت کو ثابت نہ کرتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ثابت کرتے، اور یہ کہنا کہ نہیں غضب جو ہے صفت نقص ہے یہ غلط ہے، ایک آدمی اگر عام آدمی شریف زندگی گزارنے کے لیے اس کو غصہ کرنا ضروری ہے، شریف آدمی کو شریف زندگی گزارنے کے لیے غصہ کرنا ضروری ہے، اب اگر کوئی کہے کہ فلاں غصہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی حالت میں تو یا تو عقل کا حلقہ ہے بیچارہ یا پاگل ہے، اس کی مثال یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہے، اپنی لڑکی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کی بیوی بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ماشاءاللہ نہیں غصہ ہو رہا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے اس، کتنا اچھا آدمی ہے اس کی لڑکی کا اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں لیکن کتنا اچھا آدمی، اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اب اس کو آپ پاگل کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غصہ صفت نقص نہیں ہے، موقع اور محل پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل اکمل مخلوق میں بنایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتقم لنفسه، اپنی ذات کے لیے آپ کبھی، آپ کا لفظ بھائی کہتے ہیں نہ کہیے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ تو مخاطب ہو جاتا نہیں، ہم نے کہا تھا کہ الحمدللہ آج ہم نے لغات کشوری میں، لغات کون سی ہے کشوری، اس میں ہم نے دیکھا آپ کا لفظ جو ہے وہ حاضر غیر حاضر سب کے لیے بولا جاتا، آپ ذرا سل جا کے دیکھیے گا لغت میں، کل ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ کا لفظ پیار رسول کو حاضر کرنے کا تصور دیتا ہے، نہیں ہمارے پاس الحمدللہ اردو عربی انگریزی کی پرانی سے لے کر کے نئی ڈکشنریاں فرانسیسی بھی کسی نے دے دیا رکھ لیا، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں، دو چار لفظ جانتا ہوں، گیا تھا وہاں دو چار مہینے تھا اس کے علاوہ نہیں، تو سب کچھ رکھے ہوں، تو کل ایک بھائی نے کہا نہیں آپ کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ پیارے رسول کے حاضر ہونے کا مخاطب ہونے کا، آپ صرف، کل میں نے کہا تھا کہ آپ صرف مخاطب کے لیے نہیں ہوتا ہے، غائب کے لیے بھی احترامی لفظ ہے، آپ لغت میں جا کر کے دیکھیے بابا عبدالحق صاحب کی، اس میں صاف لکھا ہے کہ آپ جو ہے احترام کا لفظ ہے، مخاطب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غائب کے لیے، اچھا چلیے چلیے بات آئی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، ولیکن اذا انتهکت حرمات اللہ، لیکن اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے دیکھتے، ما کانت تقوم له قائمہ، آپ کے غصے کا کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو غصہ ہونا یہ کمال کی بات، لیکن بے سبب غصہ ہونا پاگل پنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی کہہ دے غصہ یہ نقص ہے تو پھر اپنی بیوی بیٹی کو اپنے سامنے ذلیل کرے، غصہ نہ ہو وہ الگ ہے، اس کے تو بہت اچھا رہے گا بھائی ایسا آدمی، تو یہی ہے کہنے کا معنی کہ جو کہتے ہیں کہ غضب جو ہے غضب اللہ علیہ، تو ہمارے اشعری عقیدے میں، ماتریدی عقیدے میں ان اوصاف کی تحریف کی گئی ہے، جس طرح یہود و نصارہ نے تحریف کیا، اس کے کہنے میں ہم علمی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم اس میں شرم نہیں کرتے، یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جتنے اوصاف ثابت کیے ہیں اسی طرح کے اوصاف اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، جتنی جس حد تک بتایا ہے اس کی کیفیت نہ معلوم کیجیے اور نہ اس کا انکار کیجیے اور نہ اس کو کسی مخلوق کی کیفیت سے اس کی صفت کی کیفیت کو بیان کیجیے، یہ ہے اصل صحابہ کرام کا عقیدہ، جنہوں نے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور پھر تمام ائمہ اعظام کا یہی عقیدہ تھا. تو جیسا کہ پیارا رسول نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو اللہ کی ذات میں بھی قرآن میں بھی تحریف ہوئی، اور بہت سے مسائل میں حیلے بہانے کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، کتاب الحیل فقہ حنفی میں کتاب میں نے پوری پڑھی ہے الحمدللہ، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپے کا مالک ہے مثال کے طور پر، سال گزرنے کے بعد رمضان میں اس کے پاس پیسہ آیا یا شوال میں، سال گزر لینے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، شعبان میں اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے کہا میری پیاری تم کو میں یہ ہبا کر رہا ہوں، 1 لاکھ ہبا کر رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اب ملکیت دوسرے کی ہو گئی. اب جب ان کے یہاں باری آئی شعبان میں سال گزرنے کی، تو وہ کہیں پیارے ہم تم کو لہبا کر رہے ہیں، اس طرح زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ سکھایا گیا بتایا گیا ہے کتاب الحیل. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود لما حرمت علیہم شحوم المیتا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب ان کے اوپر مردوں کی چربیاں حرام کر دی گئیں تو انہوں نے چربی نہیں کھایا، جملوہ اس کو پگھلا دیا، وہ باعوہ بیچ کر کے اکلو ثمنہ اور اس کی قیمت کھا لی. سبحان اللہ، یہ دیکھیے ہیلا کس طرح کا. تو ہماری امت میں بھی، پیارے رسول کی امت میں، ہماری قوم میں بھی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کا طریقہ یہ ہے کہ ہیلے کی بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے واجبات کو بھی، واجبات سے چھٹی لی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس وجہ سے انسان کو کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہیلا بہانہ کر کے دنیا میں تو چھٹی پا جاؤ گے، فتویٰ دے دیا جائے گا ہاں صحیح ہے تمہارے اوپر لازم نہیں واجب نہیں زکوٰۃ، لیکن آئندہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وجہ سے یہ کارنامہ کیا گیا ہے. بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں یقیناً، اور خود جس طرح انہوں نے بت بنا کے پوجا، اسی طرح پیارے رسول کی امت قبروں کو وہ حق دے رہی ہے جو اللہ کا حق ہے، وہی بت کی طرح ہو گئے. اس وجہ سے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اگر آگے جائیں تو بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اس وجہ سے امت کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچے جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس سے اللہ کے غضب کا ذکر کیا ہے، اور جس سے اللہ کی لعنت کا، جس فعل کی بنا پر ذکر کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح دوسری روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض و مغاربہ، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ کر اکٹھا کر دیا، یعنی پوری زمین کے احوال کو اکٹھا کر دیا، زمین کو اکٹھا کر دیا سمیٹ کر کے. آپ مثال میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا، یعنی بعض مسائل میں اس طرح کا اختصار یا اور کچھ میں فصاحت بلاغت میں کہتے ہیں فلاں نے تو اتنے مختصر انداز سے پوری بات بتا دی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر کے یا زمین کے احوال کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. پیارے رسول فرماتے ہیں فرأیت مشارقہ و مغاربہ، مشرق اور مغرب میرے سامنے پیش کی گئی زمین کی، اور میں نے ان کو دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ عَلَيْهَا مِنْهَا، جہاں تک میرے لیے زمین کو دکھایا گیا وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی انشاءاللہ. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ عَلَيْهَا مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ، ہمیں دونوں خزانے بھی دیے گئے سونے اور چاندی کے، احمر اور ابیض. یعنی یہ کہ ہمارے قوم میں الحمدللہ فراغ بالی اور کثرت مال ہوگا، جیسا کہ ہوا الحمدللہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات، حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کے جہاز سمندروں میں الحمدللہ چلنے لگے، حضرت علی، حضرت ابراہیم علیہ، حضرت معاویہ علیہ السلام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت میں قبرص بھی فتح ہوا سبحان اللہ، اور پھر وہاں تک مسلمانوں کے جہاز دوڑتے تھے سامان بردار، اسی طرح اور حدود کی حفاظت کے لیے، اور سب سے بڑی طاقت دنیا میں مسلمانوں ہی کی تھی، اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے اندلس اور اسپین تک پہنچے الحمدللہ، اور فرانس کے سرحد پر پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ نے بہرحال مسلمانوں میں، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ صادق ہے، جب زیادہ عیاشی آئی، دین سے دوری ہونے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا اور وہاں سے وہ ایسے بھگائے گئے کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی کوئی طاقت وہاں نہیں ہے، صرف اگر جس طرح ہندوستان کے اندر اگر یہ بڑے بڑے بڑی بڑی مسجدیں یا ان کے محل جو بنائے، اور یہ تاج محل بھی بنایا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے، مذاق کہتے ہیں، صرف بیوی کی محبت میں ہم نے جا کے اس کو دیکھا، اندر قبر ہے اور کچھ نہیں ہے، بس خالی ایک حماقت بنا دی ہے، اگر یہی کام حضرات نے کیے ہوتے، یہی خرچ کیا ہوتا دعوت و تبلیغ میں، تو وہاں ہندو سرما لگانے کے لیے نہیں ملتے، ان کا وجود ہی نہیں رہتا، جس طرح یورپ میں، اسپین میں سب مسلمان ہو گئے، ابن حزم اور فلاں عبدالحق الاشبیلی اور کون کون بڑے بڑے علماء، ابن عبدالبر قرطبہ، وہاں کی مسجد اگر نہ ہوتی اب تک تو اب مسلمانوں کے نشانات وہاں نہیں رہ گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ مِنْهَا وَأُعْطِيَتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ۔ اس زمانے میں اندلس اسپین میں لوگ جس طرح اب فخر کرتے ہیں، فخر کر کے جاتے ہیں، کسی کا بچہ اگر چلا گیا یورپ میں، امریکہ میں یا برطانیہ میں پڑھنے، تو اس کا بھاؤ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں کہ کوئی آ کر کے اگر اسپین میں عربی سیکھ لیتا اور عربی کپڑا پہننے لگتا تو اس کو بہت بڑا سمجھتے، جس طرح اس وقت ٹائی وائی باندھ کر کے کوئی اپنی شخصیت جمائے، یہ باقاعدہ ان کے یہاں تھا۔ عربوں میں الحمدللہ صفائی ستھرائی، اچھے سے اچھا گھر، جبکہ وہ کیچڑوں میں جی رہے تھے۔ ان کا ایک الچی آیا بعد خلیفہ محمد کے پاس، تو اس کو ضرورت پڑی باتھ روم کی، تو لے گئے، کہا غلام سے کہا کہ اس کو باتھ روم میں پہنچا دو، دروازہ کھولا تو بہت اچھی خوشبو کا بھپکا آیا، تو وہ سمجھ گیا زنان خانہ ہو، پیچھے ہٹا، کہا نہیں نہیں جائیے، یہی ہے باتھ روم۔ تو یہ حالت تھی مسلمانوں کی، اتنا اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی سب کچھ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مظہر پورے طور پر، لیکن جب مسلمانوں کے اندر عیاشی آئی اور بہت سے احکام اللہ کے پامال ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مکمل کیا، اللہ المستعان۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ۔ بہت سے قومیں، بہت سے نبیوں کی امتیں ان کے زمانے ہی میں نیست و نابود کر دی گئیں، جس طرح حضرت نوح کی قوم، ثمود، قوم ثمود اور قوم عاد ہلاک کر دی گئیں، لیکن پیارے رسول کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے کہ میری امت کو ایک عام مصیبت، سنت عامہ، قحط سالی یا کسی عام مصیبت میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کر دے تمام قوم کو، تمام امت کو۔ ہاں وقت کہیں کہیں سیلاب آ سکتا ہے، ڈوب سکتے ہیں، کہیں قتل غارت گری ہو سکتی ہے، پورے طور پر پیارے رسول کی امت پر عام مصیبت آ کر کے ہلاک کرنے والی اور ختم کر دینے والی کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی مبارک دعا کو قبول کر لی ہے۔ وہ اللہ، اور میں نے یہ بھی دعا کی ہے، اللہ یسلط علیہم عدوًا من انفسہم سے، من سوا انفسہم فاستبیح بیضتہم، کہ سوائے مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں اس کے علاوہ ان کے دشمن کو پورے طور پر ہماری امت پر مسلط نہیں کرنا، انشاءاللہ ہزار کوشش کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا وَتَكُونُ حَسْرَةً، وہ خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ہزار خرچ کر رہے ہیں لیکن انہیں کے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اسلام کو مٹانے کے لیے تو یہ ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ خواب بھی دیکھتے ہوں گے کہ توڑ پھوڑ کر کے ہم حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اندھیرا جب بڑھتا ہے تو اسی میں سورج نکلتا ہے، اندھیرا بڑھتا ہے پھر رات ہی خود اجالے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ سورج نکلتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن یقیناً اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ برما میں کیا کچھ ہوا، کسی نے حرکت نہیں کی، دیکھا کہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک کو دیکھ کر کے دوسرے ہمت لے رہے ہیں، ہمت افزائی کر کے اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہے، اگر عرب ضائع ہو گئے، جیسا کہ بعض نصوص میں ہے کہ عرب کی ہلاکت پوری دنیا کی ہلاکت ہے، عرب جب تک قائم رہیں گے وہ دنیا قائم رہے گی، خاص طور پر دین اور اسلام کے تعلق سے عرب کی قوت یہ پورے مسلمانوں کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کو کہ دین پر قائم ہوں۔ اور یہ تو دو رائے ہے نہیں، آج میں پڑھ رہا تھا تذکرۃ الخلیل، مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بدر المجہود لکھی ہے، ان کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، تو اسی زمانے کے لوگ سعودی عرب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہاں جو ہے گالیاں دے رہے تھے انہیں کے علماء جو ہیں، لیکن وہ اس وقت سن 1344 میں، 1342 میں شاہ عبدالعزیز یہاں آئے مکے میں، اور جدہ میں ابھی امن نہیں ہوا تھا، شریف حسین نے پورے جدہ کو کانٹے کی، لوہے کے کانٹے کی جالی سے گھیر رکھا تھا، چھوٹا سا شہر تھا اور صرف سمندر کا راستہ کھول رکھا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ مدد آئے گی ان کے بھائی فیصل کی طرف سے، جہاز وغیرہ کچھ۔ تو بہرحال 1344 میں مولانا یہاں آئے ہیں، اور امید رکھتے تھے کہ ہم بذر المجہود کی شرح سنن ابی داؤد وہاں مکمل کریں اور پھر ہم وہیں رہ کر کے موت ہو لے، ہم موت پا جائیں۔ 1344 میں پہنچے، 42 میں، 43 میں مدینہ بھی الحمدللہ ان کے ہاتھ میں ہوا۔ تو لکھتے ہیں وہ، حالانکہ وہ مخالف گروہ کے تھے اس وقت، میں اس وجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ اسی انہیں کے سہارنپور وغیرہ کے لوگ غلط خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا تذکرۃ الخلیل میں، آپ جا کر کے دیکھیں، میں نے کوشش کرتا ہوں کوئی بھی ایسی چیز ملے تو اچک کے لے آؤں، جب بھی جاتا ہوں ہندوستان وغیرہ تو کتابیں ہی لاتا ہوں، اور زیادہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، منگاتا ہوں پاکستان سے بھی۔ تو اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ بہت ہی امن ہے، اب دو چار اونٹ بھی اگر صرف اکیلے جا رہے ہیں پورے وادی میں مکہ سے مدینہ کے درمیان تو کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت اچھا امن ہے۔ جو لوگ خبریں، ہم ہندوستان کے اخبار آتے تھے ان کے پاس، 10 دن پر ان کی ڈاک آتی تھی، کہتے ہیں کہ جو خبریں وہاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ اب آپ سوچئے، بہت سخت، بہت ہی برے انداز سے پھیلائی جا رہی تھی خبریں کہ یہ ہر ایک کو قتل کر رہے ہیں، ملک عبدالعزیز صفاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو کہہ رہے تھے باقاعدہ کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں، آپ ان سے خود معلومات لے لیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی اور آنے کے بعد جو دین ایمان کا کی تجدید ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عرب ممالک کے تمام ملکوں کو، توفیق دے کہ کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کریں۔ یہی ایک ملک ہے جس میں کوئی درگاہ نہیں، یہی ایک ملک ہے جس میں کوئی، اب تو دوسری جگہوں پر تو ہندوؤں کو بنانے کے بھی لیے دے دیا گیا، یہ جگہ دے دی گئی ہے نا عربی ملک میں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دی۔ یہی ایک ملک ہے جہاں کوئی گرجا نہیں ہے، یہی ایک ملک ہے جہاں کوئی تھیٹر نہیں ہے، یہی ایک ملک ہے جہاں کھیل کود میں عورتوں اور مردوں کو شریک نہیں کیا جا رہا ہے، اور سمجھے جتنی برائیاں دوسرے مسلمان ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ الحمدللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک رکھے، دور رکھے، پوری دنیا کی آنکھیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو پھوڑے اور اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھائی لوگ بھی رات دن آتے ہیں تو ان کو کافر کہہ کر کے ان کو لائق قتل سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فتویٰ یہی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہر ایک کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے دعا فرمائی کہ میری امت کو ایک عام قحط میں یا عام مصیبت میں کوئی بھی ایسی ہو، تعاون آ جائے اور کچھ ہو، اس میں ہلاک نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف خود ایک دوسرے کے علاوہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ یستبیح بیضتہم وإن ربی، اور میرے رب نے کہا، یا محمد، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے گا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب کوئی فیصلہ میں کر دوں گا تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ وإني أعطيت لأمتك، میں نے وعدہ دے دیا ہے تمہاری امت کے لیے، اللہ اہلکہم بسنۃ عامہ، جس طرح آپ نے دعا کی ہے کہ ان کو عمومی طور پر ہلاک نہ کیے جائیں، میں نے وعدہ دیا۔ وہ اللہ وسلط علیہم عدوًا، ایسے دشمن کو ہم نہیں مسلط کر کریں گے ان کے اوپر جو ان کو ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتُمْ سوا انفسہم، ہاں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اسلام کے نام پر آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس کو دیکھیے، پیارے رسول کی یہ معجزہ، اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں کے درمیان صادق ہے، سبحان اللہ، آپس میں مسلمان ہی کے نام سے ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، سوریا ہے، لبنان ہے، ایران ہے، ایران تو سب سے بڑا موحد اپنے کو کہتا ہے، اور پوری دنیا کو اپنے عقیدے پر، جو قرآن اور دین کو ڈھانے والا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کافر ہیں، کافروں کے ذریعے سے قرآن ہمیں ملا، کافروں کے ذریعے سے حدیث ملا، اس کا معنی ہے کہ ہمارا دین اسلام کوئی اس کی اصل اور اس کی بنیاد ہی نہیں رہ گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام ہی کے نام سے ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، لیکن دشمن ان کے اوپر ایسا مسلط نہیں ہو سکتا کہ ان کو پورے طور پر ہلاک کرے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ، پوری دنیا کے دشمن بھی اکٹھا ہو جائیں تو ان یہ دشمن ان کو ہلاک نہیں کر سکتے ہیں، ان کو فنا نہیں کر سکتے ہیں، اگر پوری دنیا کے لوگ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ الْعَدُو، یعنی عدو بِأَقْطَارِهَا، پوری زمین کے چاروں طرف سے آ کر کے اکٹھے ہو جائیں، ان کو فنا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، حتیٰ یکون بعضہم یہلک بعضاً، ہاں یہاں تک کہ مسلمان ایک ٹولی دوسرے ٹولی کو ہلاک کرتی رہے گی، یہ چیز رہی ہے، سبحان اللہ۔ ویسبی بعضہم بعضاً، ایک دوسرے کو قید بھی کریں گے، یہ روایت صحیح ہے، اور برقانی نے بھی روایت کیا ہے اس کی صحیح میں، اور اس میں یہ بھی بتایا، وانما اخاف علی امتی، پر رسول نے فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، جو اپنے کو لوگوں کے امام بن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، ان سے مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت بڑا خطرہ ہے، جو قائد بن کر کے امت کے، علماء بن کر کے، انہی کے نیک لوگ بن کر کے ان کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں سے مجھے امت کے بارے میں خطرہ ہے۔ اور یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جو عالم ہو کر کے قبروں کی پرستش کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن آئیں گے اور شکایت کریں گے، مطبوعین، جنہوں نے ان کے بڑے لوگوں کی اتباع کی ہے، ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، اے میرے رب، ہم نے بڑے لوگوں کے اپنے سرداروں کی ہم نے اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے مجھے راستے سے گمراہ کر دیا، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ بری ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اور یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو دین اور ایمان بتاتے ہیں. بہرحال تو یہ چیز واقع ہے علماء کی جماعت میں جنہوں نے اپنے کو امام بنا رکھا ہے لوگوں کا اور گمراہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعَ إِلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ. مسلمان ایک دوسرے پر تلوار جب اٹھا لیں گے تو قیامت تک یہ تلوار چلتی رہے گی, یہ تلوار بند نہیں ہوگی, یہ تلوار میان میں نہیں رکھی جائے گی. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بعض میری امت کے بعض قبیلے مشرک نہ ہو جائیں پورے طور پر. يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد في عام من الناس الاوثان. میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں جب تک کہ ہماری امت میں نہ ہوگا. وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون, میری امت میں بہت سے, ثلاثون کا معنی 30 ہے لیکن یہاں 30 عدد مراد نہیں ہے بلکہ بہت سے جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, سبحان اللہ, نبوت کا دعویٰ کریں گے. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کے متحدہ ہندوستان میں بھی, زرخیز ہندوستان کی زمین نے بھی ایک نبی پیدا کیا تھا جس کا نام جھوٹا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ, جس نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں. اس نے بھی آخر میں, اس کے بعد سوڈان کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والے نکلیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین, میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں, یا میری نبوت کے ساتھ نبوت پر مہر ختم لگ گئی ہے, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. لا نبی بعد, وانا خاتم النبیین, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. اس بیوقوف نے, آپ اس کی کتاب پڑھیے قادیانی کی, تو اس نے اپنا نام لا رکھ دیا تھا. آپ کہیں دیکھیں اس بیچارے کا, بہت کئی مراحل گزرے, کبھی اپنے کو مہدی کیا کہا, کبھی اور کچھ, تو اس نے اپنا نام لا رکھ دیا تھا. کہا کہ لا نبی ان بعدی, لا جو ہے میرے بعد نبی ہوگا, لا مبتدا نبی ان بعدی خبر, یعنی یہ اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پیارے رسول نے فرمایا کہ لا میرے بعد نبی ہوگا, یعنی یہ قادیانی اپنے کو لا نام رکھ دیا اس بدماش نے, جان بوجھ کر کے ایسی تحریف اور تبدیل. پیارے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی, لا نفی جنس, کوئی نبی نہیں ہو سکتا میرے بعد. ولا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورہ, ہر حالت میں میری امت کا کی ایک ٹولی, طائفہ بڑی جماعت نہیں ہوگی, چھوٹی جماعت ہوگی, جو حق پر رہے گی, منصورتن, مدد کی جائے گی, وہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد آئے گی. لا یضرهم من خذلهم, لوگ اپنی مدد ان سے چھوڑ دیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, وہ اپنا کام کرتے چلیں گے. ہزار ستائیں, نبی پیارے رسول کو ستایا تھا, پیارے رسول نے اپنا کام جاری رکھا, اسی طرح یہ امت جو پیارے رسول کے طریقے پر ہوگی وہ اپنا کام کرتی رہے گی, ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے, اور دوسری روایت میں حتی تقوم الساعة, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے, قیامت تک یہ چیز ہوتی رہے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم, کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہاں بھی الحمدللہ اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, پیارے رسول نے فرمایا ان امتی افترقت الیہود علی 72 فرقہ وافترقت النصارى على 73 فرقہ, نصرانی یہودی 72 فرقے ہوئے, نصرانی 73 فرقے ہو گئے, نصرانی یہودی 71 فرقے ہوئے, نصرانی 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كلها في النار الا واحده، ہر ایک کو جہنم میں جانا پڑے گا سوائے ایک کے جو انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہے گی. قیل ما هي یا رسول اللہ، قال الجماعه، الجماعه جماعه کی پوری تفسیر آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے سمجھ میں، تابعین کے سمجھ میں، ائمہ اعظام کے سمجھ میں، کہ یہ صحابہ اور جو ان کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام اور جو ان کے طریقے پر ہیں وہی جماعہ ہیں. دوسرے لفظ میں ہے، دوسرے لفظ میں ہے ما انا علیہ واصحابی، وہ ہیں جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے طریقے پر ہیں. یہی وہ قوم ہے جو منصور رہے گی انشاءاللہ قیامت تک. اس وجہ سے امت کو چاہیے کہ اسی طائف منصورہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، جس میں الحمدللہ اللہ وحدہ کی واضح اور پورے طور پر پاک صاف توحید ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اتباع، نہ تقلید نہ بیعت اور نہ اشعریت نہ ماتوریدیت نہ نقشبندیت نہ چشتیت نہ کچھ، ایک دم صاف واضح طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین کامل مکمل ہوا اس کی اتباع کرنے والی جو جماعت ہے وہی معنا علیہ اصحابی کی ترجمان ہے. اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے ان حدیث کے دونوں جز میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں، اور پیارے رسول کی صداقت کا ایک نشانیاں ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ پورے طور پر امت پہ بہت کچھ ہو چکی اور ہوتے آ رہا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ ہماری امت کے بعد لوگ بت بھی پوجنے لگیں گے اور ہم تمہیں اس سے منع کر رہے ہیں. اور بت کا پوجنا صرف یہ نہیں کہ بت بنا کر کے، قبر کا کے ساتھ جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو صفات اور جو نظر و نیاز اللہ کے ساتھ، وہ قبروں کے ساتھ کرنا وہی وثن ہے. وثن کہتے ہیں کل ما یعبد لغیر اللہ، کوئی ضروری نہیں ایک حجر ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، کھوہ ہے، کھمبا ہے، اگر اس کو اللہ کے علاوہ اللہ کے صفات دی جا رہی ہیں یا اللہ کے حقوق دیے جا رہے ہیں تو وہی وثن ہے. اور پیارے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اوثان کی عبادت کرنے لگیں گے، اور واضح طور پر یہ مسلمانوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں جو پورا اپنا دین قبوری ہی سمجھتے ہیں، قبر والوں سے جو ان کو امید ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی امید نہیں ہوتی، اور قبروں پر نظر و نیاز، اس کے علاوہ اور کوئی دین ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اور میں بار بار یہ کہوں گا، اسی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ اپنے درمیان یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کو مٹانے کی کوشش کم کی جا رہی ہے. کوشش کم ہے، جس طرح الیکشن لڑنے کی، صدارت لینے کی، پارلیمنٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان بتوں کو مٹانے یا آستانوں کو مٹانے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو توحید اللہ کی سکھائی جائے، تو یقیناً زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے علماء کی توجہ بھی اس طرف کم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب پوچھے جائیں گے، جس کے اندر ذرا سا بھی طاقت ہے کچھ کر لینے کی نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے سخت سوال اس کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد دوسرا باب ہے، باب ما جاء فی السحر، جادو کے بارے میں کیا حکم ہے جادو کا. مسلمانوں کے ہاں بھی جادو بہت مشہور ہے اور بہت کچھ شائع ضائع ہے. جادو کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ ایک جز ہے آیت کا، سورہ بقرہ کی آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ